الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال الله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. گزشتہ خطاب جمعہ معمول کے مطابق کراچی میں ہوا تھا اور وہاں ہم نے تقریباً کو 30 احادیث مبارکہ کا ترجمہ اور مختصر سی وضاحت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. اسی تسلسل میں آج بھی چند احادیث مبارکہ کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ یاد دہانی کے لیے اپنی اور آپ کی یاد دہانی کے لیے پیش کرنا مقصود ہے. گزشتہ نشست میں یعنی پچھلے خطاب جمعہ میں ایمانیات کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے، گھریلو زندگی کے حوالے سے، یہ جو امور ہے ہماری روزمرہ کی زندگی سے متعلق، ان سے متعلق کچھ احادیث کا ہم نے مطالعہ کیا تھا. آج کوشش ہوگی کہ کچھ وہ احادیث مبارکہ کہ جو آخرت سے متعلق بھی ہیں اور مالی معاملات سے متعلق بھی ہیں، اسی طرح مستقبل کے بارے میں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں اس کے حوالے سے بھی ہیں، قرآن حکیم سے تعلق کا ہونا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور محبت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی اتباع کا پہلو، ان موضوعات پر کچھ منتخب احادیث کا ترجمہ اور کچھ مختصر وضاحت آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے. سب سے پہلی حدیث مبارک بہت معروف ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے. اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. کئی احادیث کا حاصل یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو شے لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی ہے وہ زبان کا غلط استعمال ہے، اور زبان سے متعلق سے مراد آج یہ فقط لوتھڑا نہیں ہے جو جبڑوں کے درمیان میں ہے، بلکہ جتنا بھی میڈیم اور ذرائع اپنی بات کو بیان کرنے، پیش کرنے، الیبریٹ کرنے، پھیلانے، پہنچانے کا دستیاب ہے، میڈیا کی بات کر لیں، یہ سب اس کے ذیل میں شامل ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ یا تو خیر کی بات زبان سے نکالے یا خاموش رہے. جتنا زیادہ بولیں گے بہرحال ہمیں معلوم ہے کہ اس میں بے احتیاطی بھی ہوگی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت قیمتی رہنمائی عطا فرمائی کہ جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. گھر کے معاملات کو لے لیں، دوستوں کے معاملات کو لے لیں، کاروبار کے معاملات کو لے لیں، ایون دینی طبقات کے آپس کے معاملات کو لے لیں، اکثر بگاڑ شروع ہوتا ہے زبان کے غلط استعمال سے. اللہ تعالی مجھے بھی اولاً اور آپ کو بھی، ہم سب کو بھی ہماری زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. دوسری حدیث مبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے بارے میں اور آمدنی کے بارے میں ارشاد فرمایا. یہ روایت بخاری شریف میں، آپ نے فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا زمانہ، ایسا دور، ایسا وقت بھی آئے گا، لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کہ بندے کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہوگی، اس کا احساس ہی نہیں ہوگا، اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی ہماری زبان کے مطابق یا ہمارے محاورے کے مطابق، کہ بندے کو اس کی فکر اور خیال اور ٹینشن نہیں ہوگی کہ جو وہ مال حاصل کر رہا ہے، آمدن جو آ رہی ہے، جو انفلوز آ رہے ہیں، آیا وہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے. سیدنا عمر کا دور تھا رضی اللہ عنہ، اور خلافت کی ذمہ داری تھی، بازار میں جاتے کوئی نئی دکان نظر آتی تو پوچھتے تم نے حلال حرام کے مسائل کو سیکھا اس معاملے سے متعلق؟ کل دین کا علم حاصل کرنا ہر بندے پر لازم نہیں ہے، وہ خاص ایک پہلو علماء کا، مفتیان کرام کا، لیکن یہ تم کاروبار کرنے بیٹھے ہوئے، دکان تم نے کھولی، تم نے اس سے متعلق حلال حرام کی تعلیم حاصل کی؟ اگر وہ کہتا کہ جی تو کہا ٹھیک ہے، اور وہ کہتا کہ نہیں تو پھر فرماتے اس کو بند کرو، پہلے جا کے مسئلہ سیکھو، معاملہ سیکھو، اس کے بعد تم کاروبار کے لیے بیٹھو. تو ہم بھی اپنے انفلوز کو دیکھ لیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی دے. یہ تو حلال حرام کی بات آ رہی، مسلم شریف کی ایک روایت کا حاصل یہ ہے کہ بندہ مشتبہ امور سے بھی ڈاؤٹ فل معاملات سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. یہ اس حدیث کا ایک حاصل ہوا. میں نے اس کیا ترجمہ ہوگا اور مختصر مختصر وضاحت ہوگی. البتہ اگلی حدیث بھی اسی تسلسل میں ہمارے سامنے رہے. یہ بیہقی شریف میں بھی اور مسلم شریف کی کئی روایات میں یہ ذکر آتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام فرمائے کہ لا يدخل الجنة جسد غذی بالحرام, جنت میں وہ جسم داخل نہ ہوگا جس کی پرورش مال حرام سے ہوئی ہو. وہ جسم جو حرام سے پلا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور دوسری معروف حدیث اربعین نبوی میں بھی ہے کہ بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی. تشریح میں تو یہ ہے کہ بندہ کعبے کی دیوار کے پاس کھڑا ہے, عرفات کے میدان میں کھڑا ہے, یہ تشریح میں ہے. اور حدیث میں کیا ہے, دور دراز کا سفر کر کے آیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے, چہرے پر غبار, بالوں میں مٹی, لباس پر مٹی, اور اللہ کو پکار رہا ہے یا رب یا رب. حضور فرماتے ہیں نہ استجاب لہ. کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ اس کی غذا حرام کی, اس کی کمائی حرام کی, اس کا مشروب حرام کا, اس نے جو لباس پہنا وہ حرام کا. ان یستجاب لہ, کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اور جس حدیث کا بھی ہم نے ترجمہ کیا اس کا حاصل کیا ہے, وہ جسم جو مال حرام سے پلا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہم اپنے بارے میں بھی فکر کریں, اولاد کے وجود میں کیا ڈال رہے ہیں, گھر والوں کو کیا کھلا رہے ہیں, اپنے لوڈ ونس کو جن سے ہمیں پیار اور محبت ہے ہم انہیں جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں, ہم اپنے آپ کو جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں. تو مال حرام سے پلا ہوا جسم وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. چوتھی بات حدیث مبارک کی روشنی, مشہور حدیث ہے, ہم سب سے متعلق ہے اور پوری زندگی کا مسئلہ ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کا انگا غریب او عابر سبیل. بخاری شریف کی روایت ہے, دنیا میں ایسے رہو گیا کہ تم اجنبی ہو. جیسے ایک شخص کسی اور شہر میں چلا گیا, کسی اور ملک میں چلا گیا مسافر بن کر, تو کیا ہے وہ ایک اجنبی ہوتا ہے. تو آپ فرمارے اجنبی او عابر سبیل, یا مسافر کی طرح. مسافر کا معاملہ کیا ہوتا ہے, ایک اوریجن سے چلا, ایک علاقے سے چلا, کسی ایک جگہ کچھ دنوں کے لیے جانا ہے, کتنا سامان لے کر جاتا ہے بقدر ضرورت, اور کام کی بات کرتا ہے واپس آ جاتا ہے. تو ہم بھی کہیں سے بھیجے گئے ادھر اور ہمیں کہیں لوٹ کر جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دنیا ہمارا مقصود تھوڑی, یہ دنیا ہمارا ڈیسٹینیشن تھوڑی, یہ تو تھوڑے وقت کے لیے اللہ نے یہاں پر بھیجا اور لوٹ کر اللہ کی طرف ہمیں جانا ہے. تو حضور فرما رہے ہیں علیہ السلام کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو, او عابر سبیل, یا راہ چلتے مسافر ہو. تو مسافر کے پاس کتنا سامان ہوتا ہے. میں بھی رہائش میری کراچی ہے, لاہور ہر دوسرے جمعے آنا ہوتا ہے, حضرات کے علم میں ہے, تو چھوٹا سا بیگ ہی ساتھ ہوتا ہے بس. آپ بھی کہیں سفر کرتے ہیں تو ایک 20 kg والا ہو جائے گا, ایک چھوٹا سا ہینڈ کیری ہو جائے گا, وہ بھی ضرورت کا سامان. اور اگر ایک دو دن کا معاملہ تو بڑا بیگ بھی لے جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی نا. مسافر کو الاؤڈ بھی اتنا ہی ہے نا, 20 kg زیادہ ہے تو 40 kg ہو جائے گا. اس سے اندازہ لگا لیں, یہ مسافر کسے کہتے ہیں ہمیں پتا ہے, اجنبی کسے کہتے ہیں ہمیں پتا ہے. تو ہم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے, ہم آخرت کے لیے بنائے گئے ہیں, سبحان اللہ. اور ہمارا ڈیسٹینیشن ادھر ہے. تو حضور فرمانے دنیا میں رہو اجنبی کی طرح یا راہ چلتے مسافر کی طرح. اگلی حدیث بھی بہت مشہور ہے, ہمارے دروس میں بھی ذکر آتا ہے اس کا. ہمارے دروس مراد میرے دروس نہیں, یعنی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ حضرات یہاں برسوں سے سن رہے ہیں, اسی طرح انجمن خدام القرآن تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام جو مختلف دروس قرآن کے سلسلے ہیں ان کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں. اس میں بھی یہ حدیث مبارکہ جو اگلی ہے کئی مرتبہ اس کا ذکر آتا ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت. عقل مند کون ہے؟ آج ایک سے بڑھ کر ایک انٹلیکچوئل ہے, ایک سے بڑھ کر ایک عقل مند ہے. دنیا جہاں دیکھ لی, سارا جہاں گھوم لیا, دنیا جہاں کی ریسرچ ہو گئی, اور مرے تو کس طرح ملے؟ مرے ایسے جیسے کہ ایک ایتھسٹ مرتا ہے, نہ خدا کو ماننا نہ آخرت کو ماننا. تو ایسے پڑھے لکھے اور ایسے ترقی یافتہ سو کال قسم کے افراد کو بے وقوف نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں, الکیس من دان نفسہ, عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے, اور ترجمانی ہوگی اپنے آپ کو قابو میں رکھے, بندہ بن کر رہے. جو چاہوں سو کروں, یہ اللہ کی ڈومین ہے. یہ فعال لما یرید, اللہ جو چاہے سو کرے. لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کچھ کرتا اللہ سے کوشچن نہیں ہو سکتا، وہم یسألون لوگوں سے کوشچن ہوگا، لوگوں سے سوال ہوگا، یہ اللہ کی ڈومین ہے، جو چاہوں سو کروں، یہ اللہ کو زیب دیتا ہے، بندہ بندہ بن کر رہے، یہی ہر نماز میں دہراتے ہیں ایاک نعبد، بندے ہیں نا، تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہیں جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، رب چاہے زندگی گزارے، من چاہی زندگی نہ گزارے، وہ عامل لما بعد الموت، عقل مندی کیا ہے، عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے. گزشتہ چند دنوں میں کچھ لوگوں کی اموات کی تفصیلات سامنے آئیں، اور خوب کمایا، خوب مال ہڑپ کیا، خوب دھوکے دیے، خوب فراڈ کیا، اور جاتے ہوئے کیا لے کے گئے، ہم سب کو پتا ہے، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. اور آپ پچھلے چند دنوں میں دو تین بڑے مشہور ایکٹرز کے حوالے سے چیزیں آئی ہیں سامنے، رو رہے ہیں، اولاد کے بارے میں رو رہے ہیں، گھر والوں کے بارے میں رو رہے ہیں، وہ حکومت جو ان کو بلا کے بہت سارے اسٹیج شوز پہ پلیس کروایا کرتی تھی یا پروگرامز کروایا کرتی، آج ان حکومتوں کو کوس رہے ہیں کہ آج تم ہمارے کسی کام آنے والے نہیں. وہ بھائی کوئی کام آنے والا نہیں، آپ کا میرا عقیدہ ہے، آپ کا میرا ایمان، آپ کا میرا نیک عمل ہے، یہ کام آنے والا ہے. قبر میں اتارتے ہیں کیا واپس آتا ہے، ہم ہی واپس آتے ہیں، بندے کی کفن کی جیب میں، بندے کے کفن میں جیب بھی نہیں ہوتی، اور اگر اس کے ورثہ کے جیب میں کچھ ہو، بیٹے یا بھائی کی جیب میں، وہ بھی قبر میں نہیں جاتا، وہ بھی واپس آ جاتا ہے. اعمال جانے والے، عقیدہ جانے والا. فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، یہ اصل مسئلہ. اور آگے فرمایا وَلَعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا ثُمَّ تَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، عاجز کون ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے، عاجز کون ہے جو کل تباہ ہوگا، برباد ہوگا، عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے پھر اللہ تعالی سے تمنائے کرے، من چاہی چلائے زندگی، جو دل میں آیا وہ کر لیا، اپنی مرضی چلائی، اور تمنا اللہ سے کیا ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا، یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. سورۃ النازعات کے آخر میں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی سے اپنے آپ کو روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت یقیناً اس کا ٹھکانا ہے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، مگر اپنی چلانے والوں کے لیے نہیں، اپنی منمانی کرنے والوں کے لیے نہیں، خواہشات کے بندے اور غلام بننے والوں کے لیے نہیں، رب کی غلامی اختیار کرنے والے، رب کی بندگی کرنے والے، رب کی مرضی کے تابع رہ کر چلنے والے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے جنت ہے. اور یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اگلی حدیث قرض کے تعلق سے ہے، اور قرض کا معاملہ ہمارے دین میں بڑا حساس ہے، بہت بڑا موضوع ہے، ایک ہی حدیث کفایت کر جاتی ہے. جی معاف کیجئے گا، اللہ کے رسول مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، مسلم شریف کی روایت. دین کہتے ہیں قرض کو، اسی طرح قرآن کریم میں طویل ترین آیت کس موضوع پر ہے، دین کے موضوع پر، دین دال یا نون، الدین یہ حدیث میں لفظ آیا. قرآن کریم کی سب سے طویل ترین آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 ہے، اور وہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، قربانی، عمرہ، تسبیحات، صدقات، یہ سب اہم ہیں، اور فرض پہلے، نفل بعد میں، یہ سب اہم ہیں، مگر طویل ترین آیت قرآن کریم کی وہ ان موضوعات پر نہیں، وہ قرض کے موضوع پر ہے. اس سے ہمارے دین میں معاملات، اس سے ہمارے دین میں بزنس ٹرانزیکشنز، اس سے ہمارے دین میں مالی معاملات کی حساسیت واضح ہوتی ہے. یا حضور کیا فرمارے صلی اللہ علیہ وسلم، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے قرض کے، قرض اس کا بھی معاف نہیں ہوتا. اور آج کیسے کیسے سہانے خواب ہمیں بینکنگ سیکٹر سے دکھا کر، انشورنس کمپنیز کے ذریعے سے دکھا کر، حرام کاموں میں بھی سود خوری، انشورنس جو سود بیسڈ ہے حرام ہے، ان چیزوں میں مبتلا ہو کر آدمی قرض کے جنگل میں پھنستا ہے، بلکہ چنگل میں پھنستا ہے، اور ایک جنگل ہے وہ نہ ختم ہونے والا. اور اسی حالت میں دنیا سے جاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کسی مقروس کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے الا یہ کہ وہ اتنا چھوڑ گیا ہے کہ قرض ادا ہو جائے گا یا کوئی ذمہ لیتا کہ حضور میں اس کا قرض ادا کر دوں گا. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کے رسول فرماتے تم اس کا جنازہ ادا کرو, تم میں سے کوئی پڑھا دے, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. وہ نبی علیہ السلام کی دعا اور گویا شفاعت سے محروم ہے. کون؟ جو قرض کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے. جینوئنلی قرض کا معاملہ پیش آ سکتا ہے, اس کی نفی ہم نہیں کر رہے, مگر آج ہم نے لگژری لائف سٹائل کو بیسک نیسیسٹی سمجھ لیا, ہم نے عیاشیوں کو ضروریات سمجھ رکھا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بیچتے, اپنی نسلوں کو بیچ دیتے ہیں اور کبھی پوری قوم کو بیچ دیا جاتا قرض کے نام پر. بہرحال اصول کے اعتبار سے یہ قرض کا معاملہ بڑا, اصولی تعلیم کے اعتبار سے بڑا اہم, اور حضور فرما رہے کہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مگر اس کا قرض معاف نہیں ہوتا. بلکہ ایک حدیث میں تو آیا ایک شخص اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید ہو, پھر زندہ ہو, پھر قتل یعنی شہید ہو, پھر زندہ ہو. یاد آ رہا ہے؟ کچھ اور حدیثیں بھی ذہن میں آ رہی ہوں گی. یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ شہید ہو پھر زندہ ہو, شہید ہو پھر زندہ ہو, شہید ہو پھر زندہ ہو, پھر شہید ہو, اس کی بھی معافی نہیں ہے جب تک یہ قرض ادا نہ ہو جائے. اور لوگ کتنا ہلکا لیتے ہیں, کریڈٹ کارڈ بڑی آسانی سے, حرام خور کے کام بڑی آسانی سے, سود کے دھندے بڑی آسانی سے. جینون نیڈ بات الگ ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, مگر عیاشیوں کا سامان جو سامنے آج ہے, خواہشات کا ایک تمار ہمارے سامنے ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے قرض در قرض میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا, یہ اتنا حساس مسئلہ ہمارے دین میں ہے جو اللہ کے پیغمبر فرمارے صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ذرا کچھ آخرت کے حوالے سے کچھ بات بھی کر لیں. یہ موضوعات آج ہماری گفتگو میں ختم ہو گئے ہیں, اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ تو یہ چاہیے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو دکھنے میں تو قبر کا بیان اور برزخ کا بیان اور روحوں کا بیان اور عالم آخرت کا بیان اور حشر کا میدان اور وہاں کی پیشی, وہاں کی جواب دہی قرآن میں تو ہے, مگر 99% کو پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہے قرآن پاک میں. احادیث میں تو ہے مگر پڑھنے کا وقت اکثریت کے پاس نہیں ہے. تو آج کل اتنا الوژن ہے کہ بس دینی بات بھی اگر ہے تو بس فوکس دنیا ہی دنیا فوکس ہے. دنیا میں ہے, اس پر فوکس ہونا چاہیے, اس کی نفی نہیں ہے, مگر اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ موت کا بھی ذکر نہ ہو, قبر کا بھی ذکر نہ ہو, حشر کا بھی ذکر نہ ہو, عذاب قبر کا بھی ذکر نہ ہو, قیامت کی پیشی کا بھی ذکر نہ ہو, جنت جہنم ذکر. یہ بات ہی ہماری باتوں سے زبانوں سے اٹھ گئی, استغفر اللہ. اسی لیے بڑے پیارا جملہ کسی نے کہا, جتنا دنیا میں رہنا اتنی فکر دنیا کی کرنی چاہیے, جتنا آخرت میں رہنا اتنی فکر آخرت کی. بالکل لاجیکل سی بات ہے, سمجھ میں آنے والی بات. اب سنیے حضور کیا فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلی جو روایت تھی وہ ابن ماجہ میں تھی, اب جو روایت وہ جامع ترمذی میں. حضور نے فرمایا سورہ یوم اذن تحدث اخبارها, ہم سب کو یاد ہے یہ خبر بیان کرے گی زمین, حضور نے آئے تلاوت کی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ اتدرون ما اخبارها, اے میرے صحابہ تمہیں پتا ہے کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ قالوا اللہ ورسوله اعلم, بڑے پیارے تھے صحابہ, کیا عرض کرتے حضور اللہ اور اللہ کے رسول سب سے بہترین بات کو جانتے ہیں. اس کا انداز, یہ انداز کیا ہے؟ اب کچھ اور حضور سے سننے کو ملے گا, اور حضور سے معلوم ہوگا, اور حضور تشریف فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ و رسول و عالم, اللہ کے رسول, اللہ اور اللہ کے رسول اچھی طرح جانتے, خوب جانتے ہیں کہ خبریں کیا ہیں. پھر اللہ کے رسول فرمایا کہ فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَن تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا. حضور نے فرمایا کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ کہ اس زمین پر کسی بندے یا بندی نے, دونوں کا ذکر الگ ہے, مرد عورت, کسی بندے یا بندی نے جو عمل کیا یہ زمین اس کی گواہی دے گی. پھر عمل یوم کذا کذا وکذا فہادی اخبارها, اور پھر اس دن قیامت کے دن زمین کہے گی اللہ اس بندے یا بندی نے یہ عمل کیا, یہ عمل کیا, یہ عمل کیا, یہ زمین گواہی دے گی. اور حضور فرمانے کہ یہ اس کی خبریں ہیں. سیدنا علی کا ذکر ملتا ہے رضی اللہ عنہ, جب خلافت کی ذمہ داری ان کے پاس تھی تو بیت المال سے اجناس وغیرہ جب تقسیم ہو جاتے تو جو بیت المال پہ گوڈاؤن وغیرہ ہوتا, گودام وغیرہ, وہاں کھڑے ہو کر دو رکعت نماز ادا کرتے اور پھر زمین سے خطاب کرتے تو گواہ رہی ہو قیامت کے دن کہ اللہ نے علی پر جو ذمہ داری ڈالی علی نے اس کو ادا کیا ہے. وہ زمین سے خطاب کرتے دو رکعت کے بعد اور زمین کو یہ کہا کرتے تھے. سب کچھ ریکارڈ پر ہے بھائی, تفصیل کا موقع نہیں. ہمارے وجود کے 6 اعضا قرآن کریم کہتے ہیں گواہی دیں گے, 6 اعضا, زبان ہے, آنکھ ہے, کان ہے, اور ہاتھ ہے, اور پیر ہے, اور کھال. 6 اعضا کی گواہی وجود میں سے, زمین کی گواہی, یہ فرشتے لکھ رہے ہیں, اللہ سب سے بڑا گواہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ لکھا ہوا نام اعمال، اقرا کتابک، پڑھ لے اپنے نام اعمال کو. یہ کم و بیش 10 انداز سے کم و بیش گواہیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے. یہ زمین کی خبروں کی وضاحت حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت ترمذی شریف کی تھی، اگلی روایت بخاری شریف کی ہے. اب وہ بات آ رہی ہے جس میں حقوق العباد کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے. کچھ عرصے پہلے غالباً اس پر ہم نے کچھ گفتگو بھی ممکن ہے لاہور یا کراچی میں کی تھی. فرمایا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او شیء، اگر کسی پر اس کے بھائی کے تعلق سے کوئی ظلم کا وبال ہے اس کی عزت کے بارے میں یا کسی اور معاملے میں، فلیتحللہ منہ الیوم قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، تو وہ اسے آج حلال کروا لے. کیا مطلب؟ معاملہ صاف صاف کروا لے اس دن سے پہلے جبکہ اس کے پاس نہ کوئی درہم دینار ہوگا نہ درہم ہوگا. فرمایا کہ ان، اچھا اس دن پھر ایکسچینج کا میڈیم کیا ہوگا؟ مال نہیں، دینار نہیں، درہم نہیں، تو پھر کیسے معاملہ طے ہوں گے؟ آگے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ وان لم یکن لہ حسنات اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ. فرمایا کہ اگر اس کے پاس کچھ نیک اعمال ہوں گے تو جس قدر اس نے ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، اس قدر اس کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں لے لی جائیں گی اور مظلوم کو دی جائیں گی. آگے فرمایا کہ اگر اس کے پاس حسنات نہیں ہوں گی تو جس کا اس نے حق تلفی کا معاملہ کیا، جس پر ظلم کیا، اس کے گناہوں کو لے کر اس کے نام اعمال میں ڈالا جائے گا اور یہ وبال اس پر ڈال کر جو ہے وہ معاملہ سیٹل کیا جائے گا. آج اپنے معاملے کو سیٹل کر لو اس دن کے آنے سے پہلے جب نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا. اور ایکسچینج کیسے ہوگا؟ اگر ظلم کیا اے نے بی پر تو اے کی بھلائیاں نیکیاں لے کر بی کو دے دی جائیں گی اور یہ دیتے دیتے حدیث ختم ہو جائے گا. اب بھی جو مظلوم کھڑے ہوں گے جن کا حق مارا تھا وہ کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائے گا اچھا ان کی برائیاں لے کر اس اے کے کھاتے میں ڈالو اور اسے جہنم کے حوالے کرو. یہ لائٹ معاملہ، ہلکا معاملہ نہیں جو آج ہم نے بنا رکھا ہے دنیا کے اندر. اللہ ہمارے حال پر ہم فرمائے. تفصیل میں نہیں جا رہا کہ حقوق العباد کی کیا کیا کوتاہی، ہمیں پتا ہے، بیسکس ہم سب کو پتا ہے، لیکن یہ ہے کل معاملہ جو حقوق العباد کے تعلق سے قیامت کے دن پیش آنے والا ہے. یہ آٹھویں بات تھی، یعنی آٹھویں حدیث آج کے مطالعے کی بخاری شریف کی. اگلی حدیث بہت مختصر ہے اور یہ نبی حدیث ہے بخاری شریف مسلم شریف میں. ایک حدیث شریف ہم سب کو یاد ہے انما الاعمال، یہ تو پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھی کراچی میں، ٹھیک ہے، ویسے یاد بھی. اب اگلی حدیث سنیں انہیں الفاظ میں ایک فرق کے ساتھ. انما الاعمال بالخواتین، خاتمے کی جمع خواتین، خا واو الف یا تا یا میم، خواتین. اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اب میں نے یہاں سنایا تھا یا کراچی میں سنایا تھا، آسٹریلیا میں ایک بوڑھی عورت تھی، گوری تھی، آسٹریلین تھی، کسی اسلامک سینٹر میں پہنچ گئی، کلمہ پڑھ لیا، 72 گھنٹے بعد اس کا انتقال ہو گیا. سبحان اللہ، کلوزنگ کیا ہوئی؟ ایمان پر جا رہی. اور کیسے کیسے مرتد ہیں اس دور کے اندر، اسلام پر جیتے رہے 40 سال 50 سال 60 سال، کوئی آ کے ہندو بن رہا ہے، کوئی قادیانی بن رہا ہے، کوئی کفر پہ جا رہا ہے، کوئی اللہ کے صرف انکار پر جا رہا ہے. اختتام کس پہ ہو رہا ہے؟ کفر پہ ہو رہا ہے، استغفر اللہ. اسی لیے آپ نے سنا کو وہ دعائیں بھی ختم ہو گئیں، یا اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما دے. آسان بات ہے، آخری ٹائم میں اللہ، میں بھی کمزور ہوں بھائی، آخری ٹائم پر شیطان نے چھوڑنا ہمیں، وہ سارا زور لگائے گا کہ اس کی زبان پر کلمہ کفر آ جائے. واقعات ہیں اس کے تعلق سے. تو اللہ خاتمہ ایمان پر عطا فرماتا. اگر دوسروں کے کفریہ، شرکیہ اور اس طرح کے تصورات حرکتیں سامنے آ رہی، ڈرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ میری حفاظت فرماتا، اس کو بھی ہدایت دے دے، میری بھی حفاظت فرماتا. وی ڈونٹ نو. 70 برس سیدھا چلتا رہا بند بھائی، 70 سال تک ایک بندے نے باڈی کو مینٹین رکھا اور آخر میں جا کے زہر کا ایک پیالہ پی لیا، بربادی ہے نا. تو 70 برس سے توحید پہ رہا اور خدا نہ خاصہ گڑبڑ کر گیا، آخر میں برباد ہو گیا. انما الاعمال بالخواتیم، بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اسی تشریحات میں بہت ساری باتیں، اس وقت ایک نقطہ میں عرض کر رہا ہوں اپنے بارے میں. یا اللہ ایمان پر کیا دعائیں کرتے ہیں ہم کسی کے جنازے کے موقع پر؟ اللہم انا احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام وما توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہ جس کسی کو تو ہم میں سے زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کسی کو تو ہم میں سے وفات دے ایمان پر وفات دے. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے، ان دعاؤں میں اپنے لیے دعائیں. اللہم اغفر لحینا میتنا، اللہ ہماری زندوں کی مغفرت فرما، اور مردوں کی وہ مرحوم کے لیے بھی ہم اپنے لیے دعائیں زیادہ کر رہے ہیں. اللہ جس کسی کو ہم میں سے زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کسی کو ہم میں سے تو وفات دے اللہ اسلام پر اس کو وفات عطا فرما. یہ ہے بھائی بہت اہم مسئلہ، انما الاعمال بالخواتین والی بات آ گئی بخاری شریف مسلم شریف میں. دسویں بات، آج کے متعلق یہ حدیث بہت مشہور ہے، بار بار ذکر آتا ہے لیکن توجہ رہنی چاہیے. مسلم شریف کی روایت ہے قرآن کریم کے تعلق سے، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن حکیم تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا، تمہارے شفاعت کرنے والا ہوگا یا تمہارے خلاف شکایت کرنے والا ہوگا. میں بھی اور آپ بھی تنہائی میں سوچیں، یہ میرے سیدھے ہاتھ میں بلکہ الٹے ہاتھ میں کر لیتا ہوں، یہ اسمارٹ فون ہے اور یہ میں اپنے ہاتھ میں دائیں میں رکھ کے قرآن کریم آپ کے سامنے یوں رکھ دیتا ہوں. میں اپنا چیک کروں، آپ اپنا چیک کریں، اس میں مخلوق کا کلام بہت ہے، خالق کا بھی آتا ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، یہ خالص خالق کا کلام. اس کلام کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور یہ اسمارٹ فون اور جو کچھ اس پر ہے اکثر مسئلہ ہے، اکثر ہم کہاں کھڑے. بس اتنا ہی کافی ہے، اللہ کے رسول فرما رہے علیہ السلام، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن حکیم تمہارے حق میں حجت ہوگا یعنی تمہارے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا یا تمہارے خلاف شکایت کرنے والا ہوگا. باقی تفصیل میں بتاتے ہیں اس قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ماہ ربیع الاول ہے، میں نے کوشش کی کہ بالکل پازیٹو انداز میں حضور کی تعلیمات کا بیان ہمارے سامنے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ایک تصور ہو گیا، کچھ منانے کے دلائل دیں گے، کچھ نہ منانے کے دلائل دیں گے، بارہ کے بعد سب سو جائیں گے، یہ چل رہا ہے. منانے کے دلائل، نہ منانے کے دلائل، اس کی نفی، اس کی نفی، چھٹی. تو تعلیم کی در ہے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بالکل کوئی اف اینڈ بٹ کے بغیر اور کوئی اختلافی بحث کو چھیڑے بغیر اصولی باتیں ہم سمجھیں. حضور کی تعلیمات کیا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگلی حدیث سب کو یاد ہے، سب مشہور حدیث ابن ماجہ میں ہے، حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تمہیں سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، یعنی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اور اس کے والد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. مشہور حدیث سب کو یاد. دوسری حدیث بخاری مسند احمد میں ہے، سیدنا عمر کا واقعہ. اس حدیث کا حاصل کیا ہے؟ جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اچھا چیک کریں حضور سے محبت کتنی ہے، اس کو چیک کریں حضور یاد کتنا رہتے ہیں، کتنا یاد رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چیک کر لیں. وہ راتوں میں بھی یاد رکھتے تھے، دن میں بھی یاد رکھتے تھے، قیامت کی جب کوئی نہیں پوچھے گا، ہر پیغمبر اپنی امت کو روک دیں گے، حضور حالت سجدہ میں اس امت کے لیے دعا کر رہا ہوں. ہم کتنا یاد رکھتے ہیں ان کو، اور حضور کو یاد رکھنے کا معاملہ کوئی ایک دن کا، ایک مہینے کا ہے یا پوری زندگی کا ہے؟ بہرحال تو تمہارا ایمان مکمل نہیں، تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، کمال ایمان کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک اولاد، والدین، ساری انسانیت، اور دوسری حدیث تمہاری جان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. یہ حضور سے محبت بھی یہ ایمان کا تقاضا ہے. بعض مرتبہ کچھ لوگوں کی نفی میں، شدت جذبات میں اس کی اہمیت کو لوگ کم کرتے ہیں، غلط بات ہے. البتہ اس محبت کا معیار کیا ہوگا یہ بھی حضور سے پوچھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی حدیث ہے، یہ جامع ترمذی میں ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ اپنی محبت کے لیے ثبوت مانگتا ہے سبحانہ وتعالی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی اپنی محبت کے لیے ثبوت مانگ رہے ہیں. اللہ کیا ثبوت مانگتا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پیغمبر کی اتباع پر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیغمبر کیا فرما رہے، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اب ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ حضور کے ساتھ جنت میں ملے؟ مگر ہم تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں، آج ہمارا مجموعی طرز عمل وہ سنت رسول کی نمائندگی کر رہا ہے؟ اور یہ سنت ہم قائل ہیں ظاہر کے حلیے میں بھی بندہ سنت سے قریب تر ہوتا جائے، یہ بھی اللہ سے رسول سے اللہ کے رسول سے محبت اور آپ کی سنت پر عمل کا تقاضا ہے. مگر ہم دنیا میں چند جملے استعمال کرتے ہیں، نیور سیٹل فار دا لیس. انگلش میں میں آگے عرض کرتا ہوں کہ رادر گو فار دا بیسٹ. ہم کہتے ہیں خوب سے خوب تر کی تلاش، کہتے نا، تو سنت میں بھی خوب تر اور خوب ترین کی طرف آگے بڑھے. ہماری گفتگو ہو، کردار ہو، روزمرہ کے معاملات بھی سنت کے مطابق ہو، نبی اکرم علیہ السلام کی بالکل ہونا چاہیے. ہمارے شب و روز کے معاملات سنت کے مطابق. کیا ہمارے یہاں شادی بیاہ کا موقع سنت کے مطابق ہے؟ بڑے دل سے کسی نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، تھوڑا انداز بڑا محبت والا لیکن ہے عجیب. سوچیے اگر آج اللہ کے رسول آپ کے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا آپ رسول اللہ کو اپنے گھر میں بلانا پسند کریں گے؟ اس پر کبھی بہت پرانی بات ہے، خطاب ہم نے کیا تو ذرا چیزیں ایڈ کی. بلانا پسند کریں گے؟ ہم اپنا اسمارٹ فون دکھا سکیں گے رسول اللہ کو؟ دکھا سکیں گے؟ اپنے بک شیلف دکھا سکیں گے؟ اپنی ایل سی ڈی کی سکرین دکھا سکیں گے؟ اپنے گھر والوں کو سامنے پیش کر سکیں گے؟ جو ڈریس کوڈ آج ہمارا لباس چل رہا ہے، آج رسول اللہ کسی شادی بیاہ کی تقریب کے باہر، کسی بینکٹ کے باہر، ہال کے باہر کھڑے ہو جائیں، ہم اندر بلانا پسند کریں گے؟ اور آج رسول اللہ اس امت کو دیکھیں، کہاں صحابہ کرام کے بارے میں، ہم صحابہ کو دیکھیں ہم کہیں گے دیوانے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کہیں گے، اور وہ ہمیں دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ منافق ہیں لوگ. آج رسول اللہ کی امت ذبح ہوتی ہو اور امت بے حس بیٹھی ہو اور رسول اللہ یہ دیکھیں گے تو خوش ہوں گے؟ آج امت کے حکمران جو بغیرت بنے ہوئے، بے حس بنے ہوئے، حضور کیا امت دے کر گئے تھے ہم؟ یہ حکمرانوں کی حرکتیں حضور کے سامنے پیش ہوں، حضور خوش ہوں گے؟ آج جو ہم بے حس بنے بیٹھے ہیں امت کے معاملات پر، تس سے مس نہیں ہو رہے ہم، یہ معاملات حضور دیکھیں گے تو خوش ہوں گے. اور حضور نے خون دیا ہے طائف کی گلیوں میں اپنا، بیت اللہ کو چھوڑا ہے، الوداع کیا ہے، کہا ہے اس مشن کی خاطر جو اللہ نے حضور کو دیا. حضور کے گھر میں دو دو مہینے چولہا نہیں جلا ہے، حضور کا خون اتھر بہا ہے طائف کی احد کے میدان. یہ سنت ہم بھول گئے؟ بس جی میٹھا کھا لو، سنت پوری کر لو، یہ سنت امت کو یاد رہ گئی؟ فاقے یاد نہیں رہے امت کو؟ امامہ شریف برانڈڈ 10-10 ہزار روپے کا، ٹوپی شریف 5-5-10-10 ہزار روپے کی، عطر جو ہے ہزاروں سے لے کے لاکھوں تک کا، یہ سنت پوری کر لیں. یہ عطر، یہ امامہ، یہ ٹوپی ہی کی سنت پیغمبر نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت کی سنت پیغمبر نے نہیں دی؟ نفاذ دین کی جد و جہد کی سنت پیغمبر نے نہیں دی؟ باطل سے ٹکرانے کی سنت پیغمبر نے نہیں دی؟ عدل کے نفاذ کی محنت کی سنت پیغمبر نے نہیں دی؟ اللہ کے دین کے غلبے کی خاطر تلوار اٹھانے کی سنت اور باطل کی بے قنی کے لیے قتال فی سبیل اللہ کے مراحل کی سنت کیا یہ پیغمبر نے نہیں دی؟ تو ہم صحابہ کو دیکھیں تو دیوانے کہیں گے، وہ ہمیں دیکھیں گے تو منافق کہیں گے. یہ میرا جملہ نہیں ہے، اسلاف میں سے کسی کا قول. تو من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اگر کچھ کرنا ہے تو تنہائی میں بیٹھیں، میں بھی اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں. روزمرہ کے معمولات کے لیے بھی کیجیے، ظاہر کے گیٹ اپ کے لیے بھی کیجیے، مگر ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس، میں اس کا تو رادر گو فار دا بیسٹ. سو واٹ از دا بیسٹ آف دا بیسٹ ان دا سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کیوں بلا دیا ہم نے؟ وہ 23 برس کی محنت، دعوت دین کی، نفاد دین کی، اقامت دین کی، جد و جہد کی، وہ کیوں ہم نے بلا دیا؟ اور ہم واجبی سی رسمی سی چند کاروائیوں کے اوپر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ شاید سنت کے تقاضے پور ہو گئے. قطعاً ایسا نہیں ہے. بس اسی پہ اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ، مزید کبھی آئندہ کچھ اور بات بھی ہم کریں گے. اللہ حضور کی سچی محبت بھی عطا فرمائے، اور حضور امت کو جوڑ کر گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت کو پورا دین دے کر گئے تھے، اور دعوت کی سنت بھی دے کر گئے، نفاذ دین کی سنت بھی دے کر گئے. اللہ اسے ہمیں تھامنے کی توفیق عطا فرمائے.